يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لكم عدو مبين.
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سب لوگ خدائے تعالیٰ کے امر کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، بغیر کسی جنگ اور تنازع کے، نیز شیطان کے نشان اور کردار کی پیروی نہ کرو، کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے.
تکفیری ها قسمت سوم.
یکی از قسمت های مهم این خط جبهه کانال سوئز بوده و هست. مسلما خودتونم اینو میدونید قربان.
فقط میدونم که کانال بی نهایت مورد توجه انگلستانه، ولی برای ما ارزش چندانی قائل نیستند.
از شما خواهش میکنم مطلب رو اینطور بیان نفرمایید. علایق انگلستان و اعراب یکیه.
ممکنه.
ها! ها! عذر میخوام قربان، ولی شما چند لطفی میفرمایید. بگن با عقد نشینی کنید، ما بهتون تجهیزات میدیم، تسلیحات، مشاور، آموزش نظامی، همه چیز در اختیار
توپ خانه،
توفنگ های پیشرفته برای تمام افراد.
نه، توپ خانه میخوام، توپ خانه مجهز، توپ هایی چون توپ خانه ترک ها در مدینه.
عثمانی حکمران کے حکم پر بادشاہ مصر کے وہابیوں پر حملے اور انہیں شکست دینے کے کئی سال بعد عثمانی حکومت کمزور پڑ گئی. انگریز عثمانی حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے، جس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، اور عثمانی حکومت کے تحت مختلف علاقوں میں فتنہ و فساد برپا کرتے تھے. دوسری طرف انہوں نے سعودی عرب پر تسلط حاصل کرنے کی غرض سے وہابیوں کے ایک چھوٹے گروہ کی حمایت شروع کر دی. اور موجودہ سعودی بادشاہ کے باپ اور وہابیوں کے سردار عبدالعزیز کی مدد کی. انہوں نے وہابی قبائل اور جنگجو صحرا نشینوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اخوان التوحید کے نام سے ایک مذہبی و عسکری گروہ تشکیل دیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم جنگ کریں گے اور بیابانوں میں پھیل جائیں گے. وہ مختلف قبیلوں میں جاتے اور جو ان کی باتوں کو قبول نہ کرتا اسے قتل کر دیتے. کہتے ہر صورت عبدالعزیز کا ساتھ دو. انگریزوں نے ان کی کھلی امداد کی، پیسہ بھی دیا اور وسائل بھی. انگریزوں نے اخوان کو 6,000 لیرے دیے. عبدالعزیز نے قبائل کو سکونت دی تاکہ اپنی حکومت کی بنیاد رکھ سکے.
وكانت التوجهات البريطانيه والفرنسيه في ذلك.
برطانیہ، فرانس اور یورپ، ترکی کی حکومت کو جس میں عراق، خلیج، سعودی عرب اور یمن شامل تھے، چھیننا چاہتے تھے. وہ انگریز ان کی نیت کو بھانپ گئے. یہ نظریہ فکری ترکی حکومت کے خلاف ہے، لہٰذا وہ ترکی کے خلاف اس کی حمایت کرنے لگے تاکہ خلیج میں اپنی جگہ بنا سکیں. یہاں تک کہ یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے ترکی کو نکال باہر پھینکا اور اس کی جگہ امارات، قطر اور کویت میں برطانیہ کو لے آئے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے جو پیش آیا، اور آج برطانیہ کو بھی باہر کر دیا ہے اور اس کی جگہ امریکہ نے لے لی ہے۔ بحرین، قطر، امارات اور سعودی عرب میں یہی واقعات پھر سے تکرار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی وہی تفکر اسی نظریے کے ساتھ حاکم ہے۔
قبائل کو یہ سکونت دینا صحرا نشین قوم و قبیلے کے باہمی تعلقات کے کمزور ہونے کا سبب بنا اور ان پر حکومت کرنا آسان ہو گیا۔ عبدالعزیز نے اخوان التوحید کو مزید طاقتور بنایا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ آل سعود نے انگریزوں سے حاصل ہونے والی امداد کے ذریعے نجد پر قبضہ کر لیا۔ سن 1339 میں عبدالعزیز نے سربر آوردہ شخصیات اور مختلف قبائل کے علماء کو ریاض میں جمع کیا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو نجد کا بادشاہ کہلوایا۔ اس کے بعد نجد کے اطراف کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ سن 1342 ہجری میں خلافت عثمانی کا خاتمہ ہو گیا، لیکن سعودی عرب میں آل شریف نے، جو وہابیوں کے دشمن تھے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ نامزد کر دیا۔ مکہ اور مدینہ ان کے قبضے میں تھا اور وہ انتہائی طاقتور تھے۔ انہوں نے مکے میں وہابیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ سن 1343 ہجری میں ابن سعود نے برطانیہ کی ایما پر آل شریف پر حملہ کر دیا۔ عبدالعزیز نے مکہ اور مدینہ کو حاصل کر لیا اور اگلے ہی سال خود کو حجاز اور نجد کا بادشاہ کہلوانے لگا۔ متحدہ سوویت یونین وہ پہلی حکومت تھی جس نے عبدالعزیز کو سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ 1346 ہجری میں آل سعود اس قدر طاقتور ہو چکے تھے کہ اسلامی ممالک کے نمائندوں نے انہیں سرکاری طور پر تسلیم کر لیا اور ابن سعود کو مکہ و مدینہ کے مقدسات اسلامی کا محافظ بنا دیا۔ عبدالعزیز نے مرکزی حکومت و اقتدار کو بچانے کی خاطر قوم و قبیلے کے قوانین منسوخ کر دیے اور فیصلوں کی ذمہ داری وہابی شریعت کے قاضیوں کے سپرد کر دی۔ حکومت کی وہابی قضات کی اس ضرورت کے نتیجے میں وہابی علمی و فقہی مدارس تعمیر کیے گئے اور وہابیت اس خطے میں پہلے سے زیادہ پھیل گئی۔ سن 1352 ہجری میں ابن سعود نے اپنے زیر تسلط علاقوں میں سعودی عرب کی بادشاہت قائم کر دی۔ وہاں 14 امیر مقرر کر کے حکومت اور پارلیمنٹ تشکیل دی۔ تمام حکومتی عہدوں اور پارلیمنٹ کے اراکین کا انتخاب سعودی شہزادوں، عبد الوہاب کے خاندان یا آل شیخ کے افراد میں سے کیا گیا۔ سر جنگ کے دوران ایران کی طرح سعودی عرب کا جھکاؤ بھی امریکہ کی جانب تھا۔ ایران میں جب عوامی اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو سعودی عرب کے حکمران اور دیگر عرب حکمران خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اکثر عرب اور اسلامی ممالک میں حکمرانوں کے خلاف مذہبی اور اسلامی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔
ایران میں اسلامی انقلاب کے آتے ہی سرمایہ داروں کے سب پروگرام اور تحریکیں ناکام ہو گئیں۔ اس طرح شکست سے دوچار ہوئے کہ صہیونیت اس دن سے آج تک اسلام کے خاتمے کی فکر میں ہیں، کیونکہ اسلام مسلسل پھیل رہا ہے۔ اس انقلاب نے انسانی تصورات کو بدل ڈالا اور انسانیت کو بیدار کیا ہے۔ عرب دنیا اور پوری اسلامی دنیا پر غفلت اور سستی کا غلبہ تھا، یعنی انسان اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کے بارے میں بے فکر تھے۔ اس انقلاب اسلامی نے بجلی کے جھٹکے کی طرح، جو ڈاکٹر اپنے مریض کو لگاتا ہے، اسلامی عرب کے ضمیر کو بیدار کیا ہے اور خوشی کی خوشبو مسلمان امت کو تحفے میں دی ہے اور اس بات کی جانب رہنمائی کی ہے کہ امت اسلامی اپنے آپ کو، اپنے مستقبل اور تہذیب و تمدن کو بنانے کے لیے اقدامات کرے۔
حتیٰ کہ آل سعود کے مخالف انتہا پسند وہابی بھی ایرانی انقلاب سے متاثر ہوئے اور انہوں نے مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا۔ مشرقی علاقوں کے شیعوں نے بھی مظاہرے شروع کر دیے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ افغانستان میں موجود کمیونزم کے حامیوں اور مسلمان افغانستان کے خلاف اٹھنے والوں کی تائید کر سکے۔
افغان не сдохли в первый же день. Я буду драть вас 3 месяца подряд, не вынимая, 24 часа в сутки, начиная с этой минуты. Вопросы есть? Вопросов нет. Напря. Ху! За мной в расположение части. Бегом. При команде бегом руки сгибаются в локтях. Марш!
مسلمان ممالک نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس طرح تبلیغ کی کہ افغانستان کے اندر اسلام خطرے میں ہے۔ امریکہ نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کی مدد اور امداد شروع کر دی۔ بہت سے مسلمانوں کو بے دینی سے جنگ کے بہانے افغانستان کھینچ لائے تاکہ روس کے خلاف جنگ کریں۔
товарищ полковник, личный состав полка по вашему приказанию построен.
Здравствуйте, товарищи десантники!
Здравия желаю, товарищ полковник!
Каждый из вас сам добровольно принял решение служить в Афганистане. Должен задать вопрос. Нет ли среди вас тех, кто передумал? Я не буду спрашивать о причинах, просто вы продолжите службу в других частях на территории страны. Кто не хочет лететь в Афганистан?
کچھ گروہ جو اپنے اندر قدرت و طاقت کا احساس کرتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں اور پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب کسی شیر کو بچپن سے پالیں اور وہ جب بڑا ہو جائے تو کبھی وہ آپ ہی کو کاٹنا چاہتا ہے۔ یہ گروہ بھی ایسے ہی ہیں، جب یہ بڑے ہو گئے تو اب یہ خود کو طاقتور سمجھنے لگے ہیں، عجیب قسم کے کام کرنے لگے ہیں، کبھی اپنے طاقت کے اظہار کے لیے اور کبھی اپنی صورت کو اچھا دکھانے کے لیے اور امداد حاصل کرنے کی خاطر۔ کبھی اپنی بڑوں کی طرح کام کرتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، اپنی کاروائیوں کو مسلم ممالک میں انجام دیتے ہوئے مسلمان سرزمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔
مختلف کمپنیاں دنیا بھر سے مسلمانوں کو سعودی عرب لا رہی تھیں تاکہ نظریاتی تربیت کر سکیں۔ پھر مسافروں کو پاکستان لے جاتے، وہاں یہ مسافر عسکری تربیت حاصل کرتے تھے، مصر میں منظم ہوتے اور پھر افغانستان بھیج دیے جاتے۔ یہ اسلام پسند گروہ عرب اغوان کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار عام طور پر یا سعودی ہوتے تھے یا پاکستان کے کسی دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ سعودی عرب و امارات بھی اس گروہ کی مالی معاملات کیا کرتے تھے۔ افغانستان پر روس کے حملے کے بعد عراق نے ایران پر فوجی حملہ کر دیا۔ انقلاب کی مخالف قوتوں کو فرصت مل گئی کہ ایران کے اندر سے اٹھنے والی اسلامی انقلاب کی لہروں کو دبا سکیں۔ سعودی عرب کی وہابی حکومت ایران پر عراقی حملے سے پہلے ہی اس بات سے آگاہ بھی تھی اور اس مقصد کے لیے عراقی تیاری میں تعاون بھی کر رہی تھی۔ فرانس کا رسالہ جان افریکیو لکھتا ہے کہ سعودی عرب کے اعلی حکام نے جنگ کے شروع ہونے سے صرف ایک مہینہ پہلے صدام کو ایک شاہی تحفہ دیا۔ انہوں نے ایران کی معاشی و سماجی صورتحال پر ایک مفصل رپورٹ صدام کو پیش کر دی۔
مواصف و تجهیزات ایران را به صدام دادن۔
نیز انہوں نے ایرانی افواج کی تفصیلات، حتی سپاہیوں کی تعداد، اسلحے کی کیفیت اور فوجی تنصیبات کی مکمل تفصیل صدام کو فراہم کر دی۔
والیوم
آج تاریخ تکرار ہو رہی ہے۔ یہ گروہ مال و دولت پر انحصار کرتے ہوئے اور سعودی عرب کی رہنمائی اور امریکہ و صہیونیت کی حمایت کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج یہ سب گروہ اسی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ یہ نہ شیعہ ہیں اور نہ ہی سنی، اس لیے کہ ان کی کاروائیوں کو نہ اہل سنت کے کھاتے میں لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی شیعوں کے کھاتے میں۔
حملے کا ایک مکمل نقشہ جسے امریکی خفیہ اداروں نے بنایا تھا۔ امریکی خطے میں موجود ممالک کی مدد کر رہے تھے تاکہ اسلام پسندوں کی قوت کو اپنے پرانے رقیب یعنی روس کے خلاف استعمال کر سکیں۔
My son served in Vietnam. He was wounded fighting in battle against the Soviet oppressors.
I didn't know that about his son.
So you see, I'm no stranger. No stranger at all to the horrors and atrocities of the communists.
Kommunistan wa shato jirat sara hits begana nayo.
I talk about God for one simple reason. We need him on our side.
These Russian gunships, every last one of them, are going to be blown right out of the sky. We're going to see that you have guns, and we're going to see that you have training.
Well, what I think Scott Gus worried is that sooner or later, God is going to be on both sides.
This is good against evil. And I want you to know that America is always going to be on the side of the good. And God will always punish the wicked.
امریکی ویتنام سے شکست کھائے بیٹھے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اسلام پسند قوتوں کی مدد کرنے سے جنگ ویتنام میں ویتنامی مجاہدوں کی روسی امداد کی تلافی کریں۔ اسی طرح ایرانی انقلاب نے جو علاقے میں امریکی مخالفت کی لہر بلند کی تھی اس کو روک سکیں۔ فرانس کا ایک مصنف زیلبر لکھتا ہے کہ افغانستان میں اسلام پسند مجاہدین کو اچھی طرح جاننے کے باوجود انہیں امریکی امداد اسلامی انقلاب کے ساتھ مقابلے کی دفاعی لائن کے مضبوط کرنے کے لیے تھی۔ افغانستان کے مسئلے میں داخل ہو کر امریکہ دوسروں کے مفادات کا بھی دفاع کر رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ فلسطین کے مسئلے سے مسلمانوں کی توجہ کو ہٹا دیا جائے۔ اس دوران امریکہ کا ہم پیمان اسرائیل کچھ وقت کے لیے پرسکون ہو گیا۔ وہی سیاست جو آج بھی ان تکفیری گروہوں کے لیے اس خطے میں کھیلی جا رہی ہے۔
اگر اس خطے پر توجہ کریں، اس وقت صہیونی یروشلم سے عراق و شام میں اپنے لیے ایک دائرہ بنا چکے ہیں۔ صہیونیوں نے یہ دائرہ اس طرح بنایا ہے کہ اس کی سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ اس صورت میں وہ سارے مسلمان علاقوں پر آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صہیونیوں کے پاس مشرق وسطی میں ایشیا کے مغرب میں ایک وسیع علاقہ ہے۔ داعش کی عالمی سطح پر شہرت ہو گئی ہے، ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ میں کیوں داعش کو اتنا بڑا کر کے دکھایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس دنیا کے ذرائع ابلاغ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ صہیونی ہیں جو تمام ذرائع کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ مثلا آج اگر فلسطین میں کوئی مسلمان مر جائے تو سارے ذرائع ابلاغ چپ سادھ لیں گے۔
عرب اغوان کا اصل رہبر عبداللہ عزام کہتا تھا کہ افغانستان کو فلسطین پر ترجیح حاصل ہے۔
آج جب صہیونی فلسطینیوں کو قتل کرتے ہیں، کیوں داعش نہیں آتی اور فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتی؟ یہ بات سوال برانگیز ہے۔ داعش کیوں صرف شیعہ اور سنیوں کو قتل کر رہی ہے؟ داعش کیوں نہیں جاتی صہیونیوں کو قتل کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ داعش صہیونیت کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ اسی مقصد کے لیے تشکیل دی گئی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر فتنے کی آگ کو مزید بھڑکائے۔
چارلی ویلسن کہتا ہے، سی آئی اے نے عرب اغوان کے ساتھ بہت سخاوت مندی کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا۔ ۱۹۸۵ میں امریکی صدر ریگن نے امن عامہ کے لیے قانون کی دفعہ 166 کا اعلان کرتے ہوئے عرب اغوان کے اختیار میں پہلے سے زیادہ جنگی اسلحہ دے دیا۔
القاعدہ جو امریکہ سے لڑ رہی تھی، اس کی تشکیل کے ابتدائی زمانے میں ہم اس کی حمایت کر رہے تھے۔ ہم اسے ہیرو سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ وقت بعد حقیقت آشکار ہو گئی۔ یہ مختلف گروہ جو آج شام میں ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی ہیں، ان کی کاروائیاں اور ان کی نیت بالکل واضح ہے۔ وہ امت مسلمہ کے دشمنوں کے ساتھ باہمی تعاون میں ہیں، براہ راست یا بلا واسطہ ان کی مدد ان کے مقاصد میں شامل ہے۔ جب وہ فلسطینیوں کے درمیان جھگڑا یا اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہ بات اسلام کے دشمنوں کی بلا واسطہ حمایت شمار ہوگی، اور جب دوسری طرف امت مسلمہ سے کچھ کہتے ہیں اور ایک طرف داخلی جنگ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ براہ راست اور واضح طور پر دشمن اسلام کی حمایت ہے، کیونکہ اس طرح کے مسائل وجہ بنتے ہیں کہ بیرونی دشمن سے مقابلے کی بجائے فوج ملک میں داخلی جنگ میں مصروف ہو جائے۔
سی آئی اے کے نمائندے نے پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے تعاون سے اپنی امداد کو پاکستان کے راستے مجاہدین کو پہنچایا۔ بہت سے مجاہدین خیال کرتے تھے کہ ایک مسلمان ملک یعنی پاکستان اسلامی مقاصد کو پورا کرنے کی خاطر یہ امداد نہیں دے رہا، جبکہ بین الاقوامی سرمایہ دار امریکی امداد کو افغانستان پہنچانے کے لیے متحرک تھے۔ ایسے ہی امداد آج بھی امریکہ کی طرف سے عراق و شام میں افراطی و تکفیری گروہوں کو پہنچائی جا رہی ہے۔
شروع میں افغانستان میں جنگ افغانستان پر روس کے قبضے کے خلاف لڑی جا رہی تھی، بعد میں جن انقلابیوں نے افغانستان کو آزاد کروایا انہی کے درمیان داخلی جنگیں شروع ہو گئیں۔ اس بنا پر ابتدا میں وہ لوگ ایک واضح مقصد کے تحت متحد ہوئے تھے، ان کی کاروائیوں کے دوران ان کے مابین اختلافات اور جھگڑے پیدا ہو گئے۔ ان اختلافات اور جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح اصول، صحیح فکر اور ٹھیک طریقوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور افسوس ہے کہ وہ آوارہ کتوں کی مانند ہیں۔
ویلسن کی پیشن گوئی ٹھیک ثابت ہوئی، اور عرب افغان مجاہدین نے افغانستان کی پہاڑی سرزمین پر روسی افواج کا اتنا قتل عام کیا کہ دنیا کے ذرائع ابلاغ نے افغانستان کو ماسکو کا ویتنام قرار دے دیا۔ مشکل یہ ہے کہ اکثر مسلمان ممالک کے سربراہ مغربی طاقتوں کے زیر اثر ہیں۔ بالآخر 1988 میں روس نے افغانستان سے نجات حاصل کرنے کی خاطر افغانستان، پاکستان، امریکہ اور اقوام متحدہ کے ساتھ جنیوا کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اور طے پایا کہ وہ اپنی افواج کو چند ایک مراحل میں افغانستان کی سرزمین سے نکال لے گا۔ اس کے بعد افغان مجاہدین داخلی جنگ میں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو گئے۔ عبداللہ اعظم امریکہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور امریکہ نے زبردستی عرب افغان سے اپنا پیسہ اور اسلحہ واپس لے لیا۔ عرب افغان قیادت نہ ہونے اور مقصد تک نہ پہنچنے کی وجہ سے سرگردان ہو چکے تھے، اور ایسے میں وہ دوسری جگہوں پر جا کر ایک بے مقصد اور نامعلوم جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہیں القاعدہ کا نام دیا گیا۔